نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الله جل جلاله وعم نواله کی نیک بندے جنہیں فکر آخرت نصیب ہو جاتی ہے وہ ہر وقت اصلاح اعمال کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اعمال کی دو قسمیں ہیں، اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ۔ زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، ظلم، غیبت، بہتان، یہ برے اعمال ظاہرہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اچھے اعمال ظاہرہ۔ حسد، کینہ، بغض، بخل، یہ برے اعمال باطنہ۔ اخلاص، صبر، شکر، سخاوت، یہ اچھے اعمال باطنہ۔ برے اعمال ظاہرہ کو نواہی کہتے ہیں، اچھے اعمال ظاہرہ کو اوامر کہتے ہیں، برے اعمال باطنہ کو رذائل کہتے ہیں، اچھے اعمال باطنہ کو فضائل کہتے ہیں۔ اچھے اعمال ظاہرہ کو بجا لانا، اچھے اعمال باطنہ سے اپنے دلوں کو آراستہ کرنا، برے اعمال ظاہرہ سے بچنا، برے اعمال باطنہ سے اپنے دل کو پاک کرنا اور پاک رکھنا، یہ ہے اعمال صالحہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ والی زندگی گزاری، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو دنیا کی کامیابی، موت کے وقت کی کامیابی، قبر کی کامیابی، قیامت کے دن کی کامیابی، حساب کے وقت کی کامیابی، پل صراط کی کامیابی اور جنت میں داخلے کی صورت میں ہمیشہ کی کامیابی موقوف ہے اعمال صالحہ پر۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے وہ بندے جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے، جنہیں اللہ تعالی شانہ کے تعلق کی فکر ہوتی ہے، وہ ہر وقت اصلاح اعمال کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ عمل میرا درست ہو جائے۔ میری زندگی میں نماز نہیں ہے، یہ برا عمل ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور زندگی میں نماز آ جانی چاہیے، یہ اصلاح ہو گئی۔ میری زندگی میں زنا ہے، یہ برا عمل ہے، عفت آ جائے، پاک دامنی آ جائے، اور زنا سے میری زندگی پاک ہو جائے، یہ اصلاح عمل ہے، یہ عمل کی اصلاح ہو گئی، عمل درست ہو گیا۔ میرے دل میں ریا ہے، یہ باطنی عمل ہے، یہ برا عمل ہے. محنت کر کے ریا ختم ہو اور اس کی جگہ پر اخلاص آ جائے، یہ اچھا عمل آ گیا، اصلاحی عمل ہو گیا. تو برے عمل چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں، وہ زندگی سے نکل جائیں، اور اچھے عمل چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں ان سے زندگی آراستہ ہو جائے. اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی پر موقوف ہے. اگر اعمال کی اصلاح ہو گئی، یعنی برے اعمال زندگی سے نکل گئے، اچھے اعمال آ گئے، تو دنیا میں عزت ملے گی، دنیا میں راحت ملے گی، دنیا میں سکون ملے گا، دنیا میں برکت ہوگی، دنیا میں خیر نظر آئے گی. موت کے وقت ولایت کے اونچے مقامات کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب ہوگا، کلمے والی موت نصیب ہوگی، سجدے والی موت نصیب ہوگی، حرمین شریفین والی موت نصیب ہوگی، اللہ کی رضا والی موت نصیب ہوگی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گا، سوال کے وقت بڑی آسانی کے ساتھ جواب زبان پر جاری ہوں گے، قیامت کے دن جب حشر ہوگا تو ہول ناکے سے حفاظت ہوگی، اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، حساب یسیر کا معاملہ ہوگا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرے گا، جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گا. دارین کی کامیابی، دونوں جہان کی کامیابی موقوف ہے اعمال صالحہ پر. اس لیے ہر وقت وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اعمال کی اصلاح ہو، اعمال ٹھیک ہو جائیں، اعمال ٹھیک ہو جائیں. اور اصلاح اعمال کا مطلب یہی ہے کہ برا عمل نکل جائے، اس کی جگہ پر اچھا عمل آ جائے، یہ ہے اصلاح عمل. تو ہر وقت یہ فکر رہے کہ میرے اندر جو برے اعمال ہیں چاہے وہ ظاہر کے یا باطن کے، وہ نکل جائیں اور ان کے جگہ پر اچھے اعمال آ جائیں، اور پھر یہ جو اچھے اعمال آ گئے ہیں ان کو دوام ملے، دوام ملے، دوام ہمیشہ کے لیے یہی حالت رہے. تو اپنے دل کو رذائل سے پاک کرتے ہیں اور فضائل سے آراستہ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو برے اعمال سے پاک کرتے ہیں، اچھے اعمال سے آراستہ کرتے ہیں، اور پھر اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ جو اچھی حالت اب ہو گئی ہے اس کو دوام نصیب ہو. اسی وجہ سے جیسے ہی کوئی عمل بگڑ جاتا ہے تو فوراً توبہ کر کے پھر اس کی اصلاح کر لیتے ہیں. بد نظری برا عمل، اور نظر کو پاک رکھنا یہ اچھا عمل. اب بد نظری ہے، راستے میں چلتے چلتے ادھر ادھر نظریں ڈالتا ہے، اخباروں میں، میگزینز میں، رسالوں میں غلط تصویروں پہ نظر ڈالتا ہے، انٹرنیٹ پر غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ برا عمل ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے. اس عمل کو اچھا بناؤ، اور عمل کو اچھا بنانے کے لیے نگاہوں کو پاکیزہ کرنا پڑے گا. اب نگاہیں پاکیزہ ہو گئی، اصلاح عمل نصیب ہو گیا، اصلاح عمل نصیب ہو گیا، ایک ہفتے، دو ہفتے، تین ہفتے، چار ہفتے تک اسی طرح رہا یہ اچھا عمل. اب کوشش یہ کرو کہ زندگی بھر یہ عمل اسی طرح رہے، عمل یہ بگڑے نہیں. وہ عمل بگڑا ہوا تھا اسے آپ نے ٹھیک کر دیا، اب یہ جو عمل ٹھیک کیا ہے اسے بگڑنے مت دو. اور اگر بگڑ جائے کسی وجہ سے اور ادھر ادھر پھر نظر پڑنے لگے تو فوراً توبہ کر کے اصلاح کرو. یہ شکل میرے بھائیو اچھی نہیں ہے کہ جو اچھے اعمال ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں، اور زندگی میں جو برے ہیں وہ بھی ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں. اصلاح عمل کی فکر کرو.
اصلاح عمل کی فکر کرو. بد نظری نکل گئی اور نظر میں پاکیزگی آ گئی الحمدللہ، مگر پانچ وقت کی نمازیں قابو میں نہیں ہے اس کا کیا، تو اب اس کی فکر کرو. ایک کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی، ایک دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، کھڑکی ٹھیک ہو گئی. تو کھڑکی ٹھیک ہو گئی تو کھڑکی کے ٹھیک ہونے پر قناعت کر کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی درستگی ضروری ہے. عمارت کو ٹھنڈی ہوا سے بچانے کے لیے، عمارت کو گرمی سے بچانے کے لیے، عمارت میں موزی چیزیں گھس جائے اس سے بچانے کے لیے، عمارت میں گندگی داخل ہو جائے اس سے بچانے کے لیے، صرف کھڑکی کو درست کر لیا اور اس پر قناعت کر لی کہ کام ہم نہیں، پوری عمارت کا درست ہونا ضروری ہے اور درست رہنا ضروری ہے. اور اس کا ہم سب اہتمام کرتے ہیں، ذرا کسی جگہ پر کراک دیکھتے ہیں، دراڑ دیکھتے ہیں تو فوراً فکر میں پڑ جاتے ہیں، ذرا کسی جگہ کاربن اکھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے تو فکر میں پڑ جاتے ہیں. دین کے معاملے میں یہی فکر ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں یہی فکر ہونی چاہیے. اصلاح اعمال، اعمال کی اصلاح. اللہ تعالی ہم سب کو بھائی توفیق عطا فرمائے. آج یہ عزم لے کر اٹھو کہ اب سے عمل کی نگرانی کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ برا عمل کون سا ہے، اچھا کون سا ہے. جو اچھا ہے اس پر مداومت رہے، اس کی فکر کرنی ہے کہ یہ عمل بگڑے نہیں، اور جو بگڑا ہوا عمل ہے اس کے بارے میں یہ فکر کرنی ہے کہ یہ درست کیسے ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اصلاح کی فکر. اصلاح کی فکر یعنی اصلاح اعمال کی فکر، اصلاح اعمال کی فکر. اور جب اصلاح اعمال کی فکر دل میں پیدا ہوگی تو راہیں خود بخود کھلے گی. ایک شخص انڈیا سے، پاکستان سے اس ملک میں منتقل ہوتا ہے، اسے ہدیے تحفے میں اس کے رشتہ داروں میں سے، اس کے دوستوں میں سے کوئی ایک مکان دیتا ہے کہ یہ ہدیے میں ہم آپ کو مکان دے رہے ہیں. انڈیا سے آیا ہوا ہے، پاکستان سے آیا ہوا ہے، کھڑکی ٹوٹ جائے کیا کرنے کا کچھ پتہ نہیں، کارپیٹ قالین اکھڑ جائے کیا کرنے کا، کس کے پاس جانے کا کچھ پتہ نہیں. مگر اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ یہ گھر درست رہنا چاہیے، یہ گھر اچھا رہنا چاہیے، تو ہر وقت وہ فکر میں رہے گا اور اس کی نظر جو ہے وہ عیوب کو ٹٹولتی رہے گی، تلاش کرتی رہے گی. اور طبیعت پھر ایسی ہو جاتی ہے کہ تلاش بھی نہیں کرنا پڑتا، جب اندر دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ گھر درست رہنا چاہیے، عمدہ رہنا چاہیے، اچھا رہنا چاہیے، تو جہاں کہیں کوئی کمی نظر آئے گی فوراً وہ نظر کو کھینچے گی اپنی طرف، جہاں کہیں کوئی کمی ہوگی. اور جیسے ہی نظر کو کھینچے گی، نظر اس پہ پڑے گی اور پھر فکر کرے گا کہ یہ عیب ہے، اس عیب کو درست کرنا چاہیے. اب عیب کو درست کرنا چاہیے، جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے تو خود بخود راہ تلاش کر لیتا ہے، اسے پوچھتا ہے، اسے پوچھتا ہے. ہمارے اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی، اور اصلاح کے لیے جو طریقے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے. تو اول تو یہ کہ اصلاح ہوتی نہیں، اس کی پرواہ بھی ہمیں نہیں ہے، مگر کسی کے دل دماغ میں کبھی کوئی دین کی بات سن کر، اہل اللہ میں سے کسی کی صحبت میں بیٹھ کر فکر پیدا ہو بھی جاتی ہے کہ واقعی میری زندگی میں بہت سی برائیاں ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، یا بہت سی نہیں مگر دو تین برائیاں ہیں جن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح تو کرنا چاہتا ہوں مگر طریقہ کیا ہے اس کا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کی صحیح معنی میں فکر نہیں ہے. جتنے سیریسنس کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے نہیں کرتا ہے، جسمانی اعتبار سے کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو ڈاکٹر کے پیچھے لگا رہتا ہے. ڈاکٹر کے بار بار اطمینان دلانے کے باوجود بھی کہ آپ کی جو بیماری ہے اس کی تشخیص ہو گئی ہے, اس کے لیے آپ کو ایک مہینے کا کورس دیا گیا ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا, دوا کو اثر کرنے میں 3 ہفتے لگیں گے, مگر پھر بھی وہ دوسرے تیسرے دن پھر جائے گا ڈاکٹر کے پاس کہ کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس سے کہ اصلاح کی فکر ہے. اور بہت ہی معتمد اور اچھے خیرخواہ ڈاکٹر کے ہونے کے باوجود بھی ادھر ادھر دوسروں کو بھی پوچھتا ہے, اور اطمینان نہیں ہوتا تو کئی 100 کا خرچ کر کے دوسرے ملک میں جاتا ہے چیک اپ کرانے کے لیے. اس ملک میں بھی اطمینان نہیں ہوتا تو پرائیویٹ علاج خرچ کر کے سیکنڈ اپینین, ایک اور رائے بھی لینی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جسم بہت قیمتی ہے, اگر یہ خراب ہو جائے, یہ بگڑ جائے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جس طرح اس جسم کے بگڑ جانے سے دنیاوی زندگی بے لطف ہو جاتی ہے, تو روحانیت کے بگڑ جانے سے ہمیشہ کی آخرت کی زندگی بے لطف ہو جاتی ہے. اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے جب کوئی کہتا تھا کہ حضرت معاف فرما دیجئے, آپ کی غیبت ہو گئی ہے, یہ آپ کا حق ہے, تو دیکھو لوگوں کو فکر ہوتی تھی, فکر ہوتی تھی کہ آخرت کی رسوائی سے دنیا کی رسوائی بہتر ہے, فکر ہوتی تھی آخرت کی پکڑ کی, تو اس نتیجے پر لوگ پہنچتے تھے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہتر. تو غیبت ہو گئی آپ کی, کچھ بات کہہ دی جو نہیں کہنی چاہیے تھی, معاف فرما دیجیے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی بتاؤ کیا غیبت کی تھی, اور جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ پوچھے کہ کیا غیبت کی تھی آپ نے, اور اگر وہ یہ کہے کہ جب تک آپ بیان نہیں کرتے میں معاف نہیں کروں گا, یہ اس کا حق ہے. ایسا کرنا نہیں چاہیے. اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ کے حق میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے معاف کر دیجیے, دیکھو بھی جاؤ معاف کر دیجیے. مگر حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث اور سچے جانشین ہونے کے باوجود بھی پوچھتے تھے کہ کیا غیبت کی ہے میری. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک شخص آپ سے معافی مانگنے کے لیے آتا ہے, وہ کہتا ہے حضرت آپ کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما دیجئے, تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کوتاہی ہوئی ہے وہ بتاؤ تو معاف کروں گا. تو پھر وہ بیچارہ کہتا ہے کہ غیبت ہو گئی ہے, آپ مزید اسے شرمندہ کرتے ہیں کہ کیا غیبت ہو گئی ہے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ اصل میں جب کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی مجھ سے غیبت ہو گئی ہے, تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے میرے اندر کوئی نہ کوئی عیب دیکھا ہوگا تبھی تو میری غیبت کی, تو میں اسے ذلیل کرنے کے لیے رسوا کرنے کے لیے نہیں پوچھتا, میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ یہ مجھے بتائے کہ اس نے میرے کس عیب کی غیبت کی ہے تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں. یہ ہے فکر آخرت, یہ ہے فکر آخرت. جب یہ فکر آخرت دل میں جم جاتی ہے, رچ بس جاتی ہے, یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو اصلاح اعمال بہت ضروری, آج سے اس کو مقصد بناؤ. یہ جو ذکر و اذکار کروائے جاتے ہیں, دل کو ذاکر بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں, جو اشغال بتلائے جاتے ہیں, صحبت صالح صحبت شیخ کی بار بار تاکید کی جاتی ہے, بری صحبت سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے, مجاہدے کو اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, ضروری مجاہدہ, گناہوں سے بچو, فرائض کا اہتمام کرو, اور اس پر سے مزید نفل مجاہدہ بھی, اور اس میں قلت طعام, قلت منام, قلت کلام, قلت اختلاط مال انام, یہ سارے زائد مجاہدے کروائے جاتے ہیں. یہ سب کیوں؟ اصلاح عمل کے لیے, کہ عمل درست ہو جائے, عمل درست ہو جائے. مجاہدے کی برکت سے اعمال درست ہوتے ہیں. دل جب ذکر سے منور ہوتا ہے تو اعمال درست ہوتے ہیں, نیک صحبت ملتی ہے تو اعمال درست ہوتے ہیں. تو اصلاح عمل کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی برا عمل باقی نہ رہے, تمام اچھے اعمال آ جائیں, اور وہ اچھے اعمال مرتے دم تک رہیں, اور بگڑ جائے تو فوراً ٹھیک کر لو, بگڑ جائے تو فوراً ٹھیک کر لو. یہ مقصد ہو, اگر یہ مقصد ہو جاوے اصلاح عمل, اصلاح اعمال, اصلاح اعمال اگر مقصد ہو جائے تو پھر آدمی ہمیشہ اپنے عیوب کی تلاش میں رہے گا کہ میرے اندر کون سا عیب ہے, میرے اندر کون سا عیب ہے, میرے اندر کون سا عیب ہے. اصلاح کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ عیب معلوم ہو جائے. عیب ہی معلوم نہ ہو تو اصلاح کیسے ہوگی؟ میری زندگی میں کہاں کہاں خراب عمل ہے وہ معلوم ہی نہ ہو تو اس عمل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو آخرت کی اگر فکر پیدا ہو جائے کہ میرے اعمال اگر درست نہیں ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی میں اعمال صالحہ نہیں, تو مجھے دنیا میں سکون نہیں ملے گا, دنیا میں عزت راحت نہیں ملے گی, مجھے اچھا خاتمہ ملے نہ ملے کچھ نہیں کہہ سکتے. قبر میں کیا ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں, قیامت کے دن کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا, نامہ اعمال پتہ نہیں کس ہاتھ میں ملے گا, پل صراط کا معاملہ بہت گڑبڑ ہوگا, جہنم میں اگر پھینک دیا گیا تو کیا ہوگا. یہ فکر آخرت جب پیدا ہو جائے گی تو اصلاح اعمال کی طرف جائے گا. اس لیے کہ ان ساری مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے, توبہ لہم, توبہ لہم, ان کے لیے اس زندگی میں بھی مزے ہیں, آخرت میں وحسن و مآب, دنیا آخرت دونوں ان کے لیے ٹھیک. یہ فکر پیدا ہو جائے, یہ فکر کہ اعمال اگر اچھے ہیں تو دنیا آخرت میں مزے, اور اعمال بگڑ گئے تو دنیا آخرت میں بربادی, یہ فکر اگر پیدا ہو جائے تو پھر وہ خود تلاش کرے گا عیب کو, پھر وہ دوسروں کے عیوب کو نہیں دیکھے گا, اپنے عیوب کو دیکھے گا, پھر وہ دوسروں کے عیوب کی فکر میں نہیں اپنے عیوب کی فکر میں لگا رہے گا. اور اپنا کوئی عیب نظر آ جائے, اور عیب جب نظر آ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے تو کامیاب, پھر دوسرا عیب نظر آیا اصلاح کر لی کامیاب, تیسرا عیب نظر آیا اور اصلاح کر لی کامیاب, چوتھا عیب نظر آیا اصلاح کر لی کامیاب. اسی لیے میرے محبوب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ انسان کو اپنا عیب نظر آ جائے. اسے کہ عیب نظر آ گیا, اب اس کی اصلاح ہوگی, اصلاح ہوگی تو کامیابی ہوگی. اسی لیے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے عیوب سے اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنے عیوب پر نظر رکھو. اسی کہ اصلاح اعمال کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ عیب نظر آئے, عیب ہی نظر نہ آئے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ مشائخ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے عیب کی طرف انگلی اٹھاتا ہے, اس میں یہ عیب ہے, تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے تکوینی طور پر نظام ایسا بنایا ہے کہ جب ایک انگلی کسی اور کی طرف وہ کرتا ہے تو تین انگلیاں اس کی طرف ہوتی ہے. گویا فطرت جو ہے وہ اسے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے عیوب کو دیکھنے سے فائدہ نہیں ہے, فائدہ تمہارے عیوب کو دیکھنے سے ہے. اور فطرت یہ بتاتی ہے کہ اس میں اگر تمہیں ایک نظر آ رہا ہے تو اپنی ذات میں غور کرو گے تو تین نظر آئیں گے. نتھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. دوسروں کے عیوب سے آنکھیں بند, دوسروں کے عیوب سے آنکھیں بند. وہ گاندھی جی کے زمانے میں تین بندر بہت مشہور تھے, گاندھی جی کے زمانے میں تین بندر بہت مشہور تھے اور بہت مشہور ہوا کہ یہ گاندھی جی کا سبق ہے. اور ہم نے بھی بچپن میں انڈیا میں بڑے بڑے پوسٹر دیکھے تھے وہ تین بندروں کے, کہ تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندر اپنی آنکھیں یوں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بندر اپنی زبان کو یوں منہ کو بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیسرا بندر اپنے کانوں کو یوں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ گاندھی جی کی طرف سے سبق تھا سب کو. کیا سبق تھا؟ کہ اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو مت دیکھو, اپنے کانوں سے غلط چیزوں کو مت سنو اور اپنی زبان سے غلط باتوں کو مت بولو. اور جب ایڈز کی بیماری بہت عام ہوئی تو میرا لندن میں ایک ڈاکٹر کی سرجری میں جانا ہوا, تو اس کی ٹیبل کے اوپر چار بندر تھے چھوٹے چھوٹے پتلوں کی شکل میں, چار بندر. وہ گاندھی جی کے سبق پر اضافہ کیا اس نے. تو ایک بندر تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا, دوسرا بندر کانوں پر, تیسرا بندر زبان پر اور چوتھا بندر شرمگاہ پر. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ گاندھی جی 19ویں 20ویں صدی میں یہ سبق پڑھا رہے ہیں اور انگلینڈ کے اس ڈاکٹر کی سرجری میں 20ویں صدی میں یہ چار بندر ہے. ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان چاروں چیزوں کی حفاظت کی تلقین کی تھی. آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت. اور ان میں بھی زبان اور شرمگاہ یہ زیادہ خطرے میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی مجھے دے دیتا ہے کہ میں ان دونوں کی حفاظت کروں گا تو میں اسے شخص کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. حدیثوں میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, شرمگاہ کی حفاظت. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, قرآن میں بھی حفاظت کرو, حفاظت کرو. تو کانوں سے کسی کے عیب کو مت سنو, زبان سے کسی کے عیب کو مت بیان کرو اور آنکھوں سے کسی کے عیب کو مت دیکھو. کانوں سے ایسی باتیں سنو جن باتوں کو سن کر ہمارے سامنے ہمارے اپنے عیوب کھلے, زبان سے ایسی باتیں بولو کہ جن باتوں کو بولنے سے ہمارے سامنے ہمارے عیوب کھلے اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہو. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ جب مجھے میری زندگی میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو میں اس کمزوری پر بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں, واز اس پر شروع کر دیتا ہوں. میری زندگی میں مجھے کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو اس پر بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو واز کرتا ہوں, زبان سے وہ باتیں بیان کرتا ہوں جن کی مجھے ضرورت ہے تاکہ میرے اعمال کی اصلاح ہو. آنکھوں کو استعمال کر کے اپنے عیوب کو ٹٹولو, اپنے عیوب کو تلاش کرو. جو بھی ہوشیار ہوگا, جو عقل مند ہوگا, وہ اپنی فکر کرے گا, پہلے اپنی فکر کرے گا. تو عیب کو تلاش کرنا عیب. اور پھر یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے انسان میں غفلت بڑھتی ہے اور اپنے عیوب کو تلاش کرنے سے غفلت کے پردے چاک ہوتے ہیں. دوسروں کے عیوب کو دیکھنے سے روحانی بیماریاں بڑھتی ہیں, تکبر بڑھے گا, عجب بڑھے گا, اور اپنے عیوب کو دیکھنے سے روحانی بیماریوں سے نجات ملتی ہے. دوسروں کی عیب جوئی سے گناہ ہوتا ہے, اور اصلاح کی غرض سے جو اپنے عیوب کو تلاش کرتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے. من عرف نفسہ, جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے, اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے, 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 اور عیوب کو پہچان کر پھر اس کی اصلاح میں لگ جاتا ہے, تو فقد عرف ربہ, وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. تو اپنے عیوب کو پہچاننا یہ پہلی سیڑھی ہے اپنے رب کی معرفت تک پہنچنے کے لیے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اس میدان کے شہ سواروں میں سے ہے, روحانی میدان, اصلاح اعمال کے میدان کے شہ سواروں میں سے ہے. اصلاح اعمال اتنا آسان نہیں ہے, یہ ظاہری اعمال ہے, ظاہری اعمال, ظاہری اعمال. تو جو ظاہری اعمال ہیں ان کی اصلاح علماء کے بس بیٹھ کر ہو سکتی ہے, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, اقامت صلاۃ. بھئی کیا ہے اقامت صلاۃ؟ نماز پڑھو نہیں کہا, نماز کو قائم کرو. اب علماء سے پوچھیں کہ بھئی نماز کو قائم کرو کہا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کہیں گے کہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو سنت طریقے کے مطابق مستحبات اور آداب کی رعایت کے ساتھ افضل طریقے سے ادا کرنا, یہ ہے اقامت صلاۃ. یہ علماء سے سیکھ لیا. اب اقامت صلاۃ نہیں ہے تو علماء سے سیکھ سیکھ کر اس عمل کی اصلاح ہونی چاہیے. مگر اقیم الصلاۃ کے ساتھ ایک دوسرا بھی حکم ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اب یہ خشوع نہیں ہے تو عمل بگڑا ہوا ہے. ظاہر میں تو عمل ٹھیک ہے مگر باطن میں عمل بگڑا ہوا ہے, تب خشوع کو حاصل کرنا یہ بھی اصلاحی عمل, اس کے لیے مشائخ کے پاس جانا پڑے گا. روحانی میدان کے جو بادشاہ ہیں, روحانی میدان کے جو شہ سوار ہیں, جو ماہرین ہیں, ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. انہی حضرات میں سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا نام ہے, بہت اونچے شخص ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی اصلاح کے لیے اپنے عیوب کو چار طریقے سے تلاش کر سکتا ہے. اپنے عیوب کو تلاش کرنے کے چار طریقے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب یہ عیوب مل جائیں گے تو پھر اس کی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیوب کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ ہے کسی جامع شریعت و طریقت کامل محقق شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا. اپنے آپ کو کسی کامل محقق جامع شریعت و طریقت شیخ سے منسلک کر لینا, اس کا مرید ہو جانا, اس کی اصلاح میں آ جانا, اس کی نگرانی میں آ جانا, اور اپنے آپ کو کلی طور پر اس کے سپرد کر دینا. اس لیے کہ وہ ماہر ہوتا ہے, اسے وہ چیزیں نظر آتی ہیں ہماری زندگی میں جو ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے کہ وہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے, اور اس کے پاس کچھ مشینری ہوتی ہے باطن کی, جن کے ذریعے وہ ہماری باطن کی حالت کا ایم آر آئی بھی کرتا ہے اور سی ٹی اسکین بھی کرتا ہے, ایکس رے بھی کرتا ہے. اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہاں مومن سے مراد المؤمن الکامل, مؤمن کامل. ولی کی فراست سے ڈرو اور بچو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ ہماری نقل و حرکت سے سمجھ جاتا ہے کہ کیا بات ہے, کیا چور چھپا ہوا ہے. عالم غیب نہیں ہوتا, عالم غیب نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر ہماری باتوں کو سن کر اس نتیجے پر پہنچے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر عالم غیب ہے, یہ اس کی ایکسپرٹیز ہے. تو شیخ کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی مرید کی رفتار سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس میں کبر ہے, اس میں عجب ہے. اس کی گفتار سے, بولنے سے اندازہ لگا لیتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے شیخ کی صحبت کو بہت زیادہ اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ کی صحبت اختیار کرنے سے جہاں اس کے اثرات ہماری زندگی میں آئیں گے, وہاں شیخ کو ہمیں دیکھنے کا موقع بھی ملے گا. تو شیخ ہمارے عیوب کو معلوم کر سکے گا. حضرت حکیم محمد تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بے شیخ جو ہے وہ عالم غیب نہیں ہوتا, اور حضرت فرماتے تھے کہ اس کا عالم غیب ہونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے, شیخ کا تو عالم عیب ہونا ضروری ہے. شیخ کا تو عالم عیب ہونا ضروری ہے کہ اسے پتا چلے کہ میرے مرید میں کیا عیب ہے, کیا بیماری ہے. ایکسپرٹیز اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے اسے دی ہوئی ہوتی ہے. ایک نواب صاحب نے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ پر خط لکھا. نواب اس زمانے کے, ہمارے زمانے کے ایم پی اور ہمارے زمانے کے میئر وغیرہ کی تو کوئی حیثیت نہیں, وہ چھوٹا سا ایک بادشاہ ہوتا تھا ایک ریاست کا. نواب مرید تھا حضرت کا. حضرت نے پر خط لکھا کہ حضرت میں کبر کی بیماری میں مبتلا ہوں, تکبر میں مبتلا ہوں اور علاج چاہتا ہوں, اور علاج کی خاطر خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس. آپ کی خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس, اور آ کر کے خانقاہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی جوتیوں کو سیدھی کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا چاہتا ہوں تاکہ میرے کبر کا علاج ہو. اب ہم جب یہ خط کو پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا کہ واقعی نواب صاحب نے تو بہت اچھا علاج تجویز کیا کہ نواب ہو کر خانقاہ میں لوگ مسجد میں داخل ہوں, مسجد سے نکلے تو اس وقت سب کی جوتیاں وہ سیدھی کریں گے تو بالکل ذلیل ہو جائے گا نفس اور کبر ٹوٹے گا. کبر کا علاج کتنا اچھا تجویز کیا, کبر کا علاج. تو حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جواب میں پہلی بات یہ لکھوائی کہ عجیب بات ہے کہ بیمار خود ہی علاج تجویز کر رہا ہے. دیکھو اصلاح فرمائی, بڑے تھے مگر پھر بھی اصلاح فرمائی. عجیب بات ہے کہ مریض خود اپنا علاج تجویز کرے. مریض کبھی اپنا علاج تجویز نہیں کرتا, وہ تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے اور ڈاکٹر جو کہے وہ کرتا ہے. مریض خود اپنا علاج تجویز کرے, عجیب بات. اور آگے پھر لکھوایا کہ آپ بیمار ہیں, آپ یہاں تشریف لائیے, ڈاکٹر ہم ہیں, طبیب ہم ہیں, آپ یہاں آئیے بیمار بن کر, اور بیمار بن کر یہاں رہیے. ہم آپ کو جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے کہیں تو جوتیاں سیدھی کریں, اور ہم آپ کو ہماری اپنی مسند پر بیٹھنے کے لیے کہیں تو آپ مسند پر بیٹھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے فنا کر کے آئیے, آپ کی کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں 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 حضرت میں وہاں نہیں بیٹھے, ہم کہیں یہاں بیٹھے تو یہاں, ہم کہیں جوتیاں سیدھی کرے تو جوتیاں سیدھی. اصلاح کے معاملات میں جب تک مرید اپنے آپ کو شیخ کے سامنے فنا نہیں کرتا اس وقت تک اصلاح کامل نہیں ہو سکتی. آج کل ہم بیعت تو ہو جاتے ہیں, بیعت ہو جانے کے بعد شیخ سے کوئی تعلق نہیں, اور جن کا تعلق ہے وہ صرف ظاہری تعلق سے خوش ہوتے رہتے ہیں. ظاہری تعلق کا کیا مطلب؟ ان کے پاس آنا جانا, ان کی کچھ خدمت, اس میں کچھ مخلصین ہوتے ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حضرت کا دل اگر خوش ہو جائے گا اور دعا لگ جائے گی تو ہمارا کام ہو جائے گا. یعنی حضرت کی دعا کی برکت ہی سے ہم تو جانا چاہتے ہیں جنت میں, خود تو کچھ کرنا نہیں چاہتے. اور ایسی بھی بہت بڑی تعداد ہے مریدوں کی جو مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں اپنے دنیاوی مرتبے کو بڑھانے کے لیے کہ میں حضرت کا بہت خاص آدمی ہوں, حضرت کا خاص آدمی ہوں. بہت خوش ہوتا ہے کہ سب کے سامنے مجھے گلے لگا لیتے ہیں حضرت, تو سب کے دلوں میں بات آ رہی ہوگی کہ ہاں یہ خاص آدمی ہے. اپنے گھر بلاتے ہیں, کھلاتے پلاتے ہیں, اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جانا چاہتے ہیں, اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس ظاہری نسبت سے ہمارا مقام بلند ہو جائے. اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دو. مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دینی معاملات میں اور روحانی اصلاح کے لیے شیخ کے حوالے اس طرح کر دینا چاہیے جیسے کہ لکڑی بڑھئی اور کارپینٹر کے حوالے ہو جاتی ہے. وہ لکڑی یہ نہیں بولتی کہ مجھے دروازہ بنا دو یا مجھے کرسی بنا دو یا مجھے وارڈروب بنا دو. اس کے ساتھ جو چاہے کرے, اسے جو بنائے, لکڑی بالکل خاموش. بس ایسے اپنے آپ کو حوالے کرو. اور اپنا بیہیویئر, اپنا ایٹیٹیوڈ, اپنا معاملہ شیخ کے ساتھ بالکل جینیوئن رکھو, سنسیئر رکھو, صدق و خلوص والا رکھو. جو ظاہر کر رہے ہیں وہی باطن میں رکھو, جو باطن میں ہے وہی ظاہر کرو, اور ایسا تعلق رکھو کہ شیخ کو اگر ہماری کوئی غلطی نظر آئے, ہمارا کوئی عیب نظر آئے, تو بولنے میں جھجک محسوس نہ ہو. حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ وہ مرید کس کام کا جس کو کچھ کہنے سے پہلے شیخ کو سوچنا پڑے کہ کہوں کہ نہ کہوں, وہ مرید کس کام کا. مرید تو وہ ہو جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے روحانی معاملات میں, دنیاوی معاملات میں شرعی حد میں رہ کر کے وہ علماء سے پوچھ پوچھ کر جس طرح کی زندگی گزارنا چاہے گزارے, روحانی معاملات میں, اصلاح کے معاملات میں. مگر ایسا تعلق ہم نہیں رکھتے. ہم وہیں پوچھنے کے لیے جاتے ہیں جہاں ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہاں تو میرا نفس جو چاہ رہا ہے اسی کے مطابق جواب ملنے والا ہے, اور جہاں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ شاید وہ میں جو کرنا چاہتا ہوں اس پر رضامند نہ ہو, تو پھر ہم پوچھنے کے لیے نہیں جاتے. تو ہم تو ہمارے نفس کے مرید ہیں, بجائے شیخ کی اتباع کے ہم تو اتباع ہوا میں مبتلا ہے. علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب میں ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے جس کا خلاصہ انہوں نے بالکل نٹ شیل میں رکھ دیا, نٹ شیل میں, دو لفظوں میں. کہا کہ پوری شریعت کا اور یہ اصلاح و تزکیہ کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ انسان ہوا سے نکل کر ہدا پر آ جائے. اتباع ہوا والی زندگی چھوڑ کر, ہوا یعنی خواہشات, اتباع ہوا والی زندگی چھوڑ کر اتباع ہدا والی زندگی اختیار کر لے, اور اس کے لیے اسے اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑے گا. شیخ ایک حجاب رکھتے ہیں ہم بیچ میں, ہم نے ایک بارڈر لائن بنائی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور شیخ چونکہ بہت ماہر ہوتا ہے اس لیے وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے, شیخ بھی جانتا ہے کہ اس بارڈر لائن سے ایک قدم بھی آگے نکال کر میں اس کو کچھ کہوں گا تو یہ ماننے والا نہیں ہے. ہم تعلق ہی ہمارے مشائخ کے ساتھ ایسا رکھتے ہیں کہ ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو ٹھیس نہ پہنچے, یہ کچھ بول نہ سکے اس معاملے میں. ہم از خود اتباع ہوا سے نکلتے ہی نہیں, اتباع خدا کی طرف آتے ہی نہیں, تو ترقی کیسے ہوگی؟ شیخ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ شیخ جو کچھ مجھے کہے گا میری خیر خواہی میں کہے گا, اور اتباع خدا پر لانے کی غرض سے کہے گا, اتباع ہوا سے نجات دلانے کی غرض سے کہے گا. میرا شیخ سیلفش نہیں ہے, یہ اپنے فائدے کو سامنے رکھ کر مجھ سے کوئی کام نہیں کروائے گا. اگر یہ اعتماد آپ کو نہیں تھا تو اس کو شیخ ہی کیوں منتخب کیا,
اور ابھی بھی اگر آپ کو یہ اعتماد نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے اس شیخ کو اور کسی ایسے شیخ کو تلاش کیجئے جس کے اوپر آپ کو یہ بھروسہ اور اعتماد ہو.
مشائخ محققین اور مشائخ کاملین میں سے کوئی شیخ ایسا نہیں ہے جو اپنے مریدوں کو پکڑ پکڑ کے رکھنے کی کوشش کرتا ہو.
ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اعتماد ہو آپ کو, بھروسہ ہو آپ کو
کہ یہ میرا خیرخواہ ہے اور مجھ سے ایسا کوئی کام نہیں کروائے گا جو میرے لیے نقصان دہ ہوگا, یہ میری بھلائی ہی کا حکم مجھے کرے گا, اور اپنے آپ کو حوالے کر دو.
تو حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مریض اور خود علاج تجویز کرے, نہیں آپ بیمار بن کر یہاں آئیے اور بیمار بن کر یہاں رہیے, اپنے آپ کو بیمار سمجھیے اور طبیب ہمیں سمجھیے, اور ہم اگر جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے کہیں تو جوتیاں سیدھی کریں اور ہم ہماری اپنی مسند پہ بٹھائے تو مسند پہ بیٹھے, خط روانہ کر دیا. اور حاضرین کے سامنے حضرت نے ایک بہت اہم بات بیان فرمائی, بہت اہم بات بیان فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب خط میں لکھ رہے ہیں کہ میں قبرہ کا مریض ہوں اور آپ کی خانقاہ میں آ کر جوتیاں سیدھی کرنا چاہتا ہوں, یہ قبرہ کا علاج نہیں ہے, یہ تو قبرہ کی بیماری کو بڑھانا ہے. اندر جو قبرہ کی بیماری ہے, قبرہ کی بیماری اس کو لے کر یہاں آ رہے ہیں اور اس قبرہ کی بیماری کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے یہاں بڑے بڑے سالکین ہوں گے, بڑے بڑے علماء اور مفتی ہوں گے اور روحانیت کے مقامات کو جاننے والے ہوں گے, وہاں جا کر کے میں اگر جوتیاں سیدھی کروں گا تو سب کہیں گے کہ نواب صاحب کتنے متواضع ہیں. یہ ہے فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ. اس لیے مشائق کے ساتھ بیٹھو, اپنے مشائق کے ساتھ ان کے پاس بیٹھو, ان کے آگے بھی شدائیں بائیں رہنے کی کوشش کرو تاکہ ان کے اثرات ہمارے اندر مرتب ہو اور انہیں ہماری غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملے. اور پوچھ پوچھ کے کام کرو, خط و کتابت ان کے ساتھ رکھو تاکہ ہمارے احوال ان کو معلوم ہوتے رہے. حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمہ اللہ تعالی زمانے کے شیخ بنے اور بڑے بڑے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے ان کے سامنے, اور ایسے علوم اللہ نے ان کے قلوب پر القا فرمائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم, ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی, ایسے لوگ حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس ہر ہفتے جاتے تھے اور مجلس میں دو زانو ہو کر بڑے ادب سے بیٹھتے تھے اور استفادہ کرتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمیں ایسا شیخ ملا ہے. یہ کیسے بنے اتنے بڑے شیخ؟ شروع میں لوئر تھے, بعد میں لوئر کے پیشے کو چھوڑ کر ہومیوپیتھی ڈاکٹری کا پیشہ شروع کیا, کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں مگر ایسی عجیب عجیب باتیں بیان فرماتے تھے اللہ اکبر کے علماء بھی اشاش کرتے تھے. اتنے بڑے کیسے بنے؟ اپنے شیخ رحمہ اللہ تعالی کی صحبت میں بار بار بیٹھنے سے, طلب کے ساتھ محتاج بن کر کچھ لینے کی نیت سے. اور فرماتے تھے کہ جب سے میں حضرت کے ساتھ بیعت ہوا اس وقت سے لے کر حضرت کے انتقال تک کوئی ہفتہ ایسا نہیں گیا کہ میں نے اپنے احوال حضرت پر لکھ کر بھیجے نہ ہو. حضرت مناسب سمجھیں گے تو جواب دیں گے مگر حضرت کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے احوال کیسے ہیں. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ میرے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کے میرے پاس 1000 خطوط ہیں. 1000 خطوط تو شیخ نے لکھے ہیں ان پر, تو انہوں نے کتنے لکھے ہوں گے؟ اس لیے کہ ہر خط کا جواب تو شیخ دیتا نہیں. 1000 خطوط حضرت مسیح الامت کے میرے پاس ہیں. اور یہ فرماتے تھے کہ میرا خط جاتا تھا, خط میں ادھر سے خط لکھتا تھا اور اندازہ لگاتا تھا کہ پاکستان سے خط لکھ رہا ہوں, اتنے دنوں میں انڈیا پہنچتا ہے, اور مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں سے حضرت نے اب خط لکھا ہوگا اگر لکھا ہے تو. تو فرماتے تھے کہ حضرت کے ادھر سے خط کے آنے سے پہلے میں دوسرا روانہ کر دیتا تھا. یہ نہیں کہ خط آتا تھا پھر میں, حضرت کے خط کے آنے سے پہلے روانہ کر دیتا تھا. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ماہرین ہوتے ہیں,
انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی.
تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اس فیلڈ کے شہ سوار ہیں, اس فیلڈ کے شہ سوار. انہوں نے چار طریقے بتلائے ہیں کہ چار طریقے ایسے ہیں کہ جن سے ایک شخص کو اپنے عیوب تلاش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. چار طریقے ایسے ہیں کہ جن سے ایک شخص کے لیے اپنے عیوب کو تلاش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, اپنی بیماریوں کو معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب بیماریاں معلوم ہو جاتی ہیں, عیوب جب نظر آ جاتے ہیں, تو پھر آگے کے مراحل بہت آسان ہیں. فکر آخرت بھی ہوگی, یہ یقین ہوگا کہ ان عیوب کی اصلاح کے بغیر, ان برے اعمال کی اصلاح کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے, نہ موت کے وقت, نہ قبر میں, نہ آخرت میں, تو پھر خود بخود راہیں اس کو ملے گی. چار طریقے ہیں اپنے عیوب کو معلوم کرنے کے, اپنے عیوب کو تلاش کرنے کے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں ان چار باتوں کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی شانہ ہمیں اصلاح عمل کی فکر عطا فرماوے. یہ اصلاح اعمال ہی کی خاطر ہم مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں, ان سے اصلاحی تعلق رکھتے ہیں, اور اصلاح اعمال ہی کی خاطر مجلسیں ہوتی ہیں, ان کی صحبتوں میں بیٹھنا ہوتا ہے. اصلاح اعمال ہی کی خاطر وہ ہمیں معمولات بتلاتے ہیں اور ان معمولات کی پابندی کرنی ہوتی ہے. اصلاح اعمال ہی کی خاطر ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ رکھنا ہے اور ان کی اطاعت انقیاد کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ کرنی ہے. اصلاح اعمال ہی کی خاطر اطلاع و اتباع, ہم اپنے احوال ان کو بتلائیں, وہ وہاں سے جواب لکھیں, تو ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں اور ہم اس کے مطابق ہم عمل کریں. یہ سب کچھ ہے اصلاح اعمال کے لیے. اور اصلاح اعمال, عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو آپ وعامل الصالحات ہو جاتے ہیں. تو ایمان تو ہے ہی, اب جب وعامل الصالحات ہو گیا تو آگے ساری چیزیں, لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اور یہ وعامل الصالحات ہی کا دوسرا نام تقویٰ ہے. اب یہ وعامل الصالحات اور تقویٰ زندگی میں آ گیا, اصلاح اعمال ہو گئے, تو ایمان جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. شیطان پھر اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اس لیے کہ حسن خاتمہ گارنٹیڈ ہے ایسے آدمی کے لیے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.